بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو دو طرح کا سامنا ہوتا ہے. کبھی تو اللہ کی طرف سے اسے اچھائی اور نیکی کے کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور کبھی وہ گناہ کرتا ہے اور غلط کام کر بیٹھتا ہے. ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ نیکی کے موقع پر کیا کرنا ہے اور برائی کے موقع پر کیا کرنا ہے. اسی کا خلاصہ آج کے اس خطبے میں پیش کیا گیا ہے. یہ ایام مبارک دن جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے. آج رمضان کی 12ویں تاریخ ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے پہلا عشرہ رخصت ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا. اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی یعنی آزادی کا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے میں ہماری اور پورے امت مسلمہ کی اور تمام مرحومین کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے اور جہنم سے خلاصی کا بھی فیصلہ فرما دے. بزرگوں اور بھائیوں، روز اول سے نیکی اور برائی کی کشمکش چلی آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنت الفردوس، جنت میں جو واقعہ پیش آیا آدم اور شیطان کا، پہلے تو آدم شیطان سے یہ کہا گیا تھا کہ شیطان آدم کے لیے سجدہ کرے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، گناہ کا کام کیا اور گناہ پر جمع رہا، تکبر کیا، اکڑ اختیار کی، اپنے گناہ پر اللہ سے اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ وہ گناہ پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اپنے تکبر کا اظہار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں مرد سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، تباہ و برباد ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا. اسی لیے ہم شیطان کو کہتے ہیں شیطان رجیم ہے، اللہ کی رحمت سے اسے دھتکار دیا گیا. اور دوسری طرف جنت میں جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہوئی، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا اور اس چیز کے کرنے پر آمادہ کیا جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. بہت تفصیلی قصہ ہے، قصہ مختصر، آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار کر اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیج دیا گیا. لیکن اس بھول کے بعد، اس چوک کے بعد، کیا آدم علیہ السلام اڑے رہے، جمے رہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں یہ بیان کیا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم اور حوا نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہاں سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو گنہگار ظالم ہے اور اپنے اوپر وہ ظلم کرتا ہے. اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جس کی تفصیل گزشتہ ہفتے آ چکی ہے. اس لیے آدم علیہ السلام اور حوا نے پہلا جملہ جو کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، معلوم ہوا گناہ کرنے سے بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. پھر آگے کیا کہا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی اور آپ نے ہم پر کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا، تو یقیناً ضرور بالضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. معلوم ہوا گناہ ہو جائے اور اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت نہ ہو تو اس کے خسارے میں، اس کی ہلاکت میں، اس کی تباہی اور بربادی میں دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے ایسے شخص کے برباد ہونے میں جس نے گناہ کیا اور اللہ نے اس کو معاف نہ کیا ہو. لہذا جب گناہ ہو جائے تو سب سے پہلا کام ہے توبہ اور استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. آدم اور شیطان کا قصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہوئی. شیطان غلطی کرنے کے بعد توبہ نہیں کی بلکہ غلطی پر اڑا رہا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی کے بعد آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا. معلوم ہوا اگر ہم آدم کے بیٹے ہیں اور حقیقت میں ہم آدم ہی کے بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو ہماری بھی یہ عادت ہونی چاہیے، ہمارا بھی یہ شعار ہونا چاہیے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہم اللہ سے معافی مانگیں. چونکہ یہ اشرہ مغفرت کا ہے، لہذا اس میں زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی مغفرت کی اللہ سے دعا کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. اس لیے کہ اگر رمضان چلا جائے اور مغفرت نہ ہوئی تو پھر شخص ہلاک و برباد ہے اور اس کی تباہی اور بربادی میں دو رائے نہیں ہے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. اور توبہ اور استغفار یہ ہر نبی کی سنت رہی، ہر نبی کا شعار رہا. کتنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بیان کیا ہے جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے استغفار طلب کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے سورہ نوح میں، ربنا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے بھی معاف کر دیجئے، میرے والدین کو بھی معاف کر دیجئے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دیجئے جو میرے گھر میں داخل ہوئے، ایمان والے مرد اور عورتیں، ان کو بھی تم معاف کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور آج نے اس کو بھی نوٹ کیا. لہذا اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے پروردگار تو مجھے بھی معاف فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، تمام مومنوں کو بھی معاف فرما دے جس دن حساب کھڑا ہو جائے، جس دن حساب کا دن ہو. معلوم ہوا انبیاء کی دعاؤں میں سب سے پہلے جو وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اپنے لیے مانگتے تھے، پھر نمبر دو پہ اپنے بعد اپنے والدین کے لیے مانگتے تھے، پھر نمبر تین پہ جو حق ہے وہ عام مسلمان مردوں اور عورتوں کا حق ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہو رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہو رہا ہے. سب سے پہلے اب خود کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، پھر اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، پھر جملہ مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگے. اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا، وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. داؤد نے سمجھ لیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، لہذا انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور رکوع کے اندر جھک گئے، گر پڑے اور رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ کے پاس. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ نے یہ دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، پروردگار تو میری بھی مغفرت فرما، میرے بھائی ہارون کی بھی مغفرت فرما اور تو ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل فرما، تو یقیناً بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. تو معلوم ہوا مغفرت کے ساتھ آدمی کو رحمت کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مغفرت کی دعا کرے مغفرت کے بعد انسان رحمت کی بھی دعا کرے. اور اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا کہ جان لیجئے وَأَلَمَنَّ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اللہ سے معافی مانگیے اپنے گناہوں پر، اور مومن مردوں کے لیے بھی معافی مانگیے، مومن عورتوں کے لیے بھی معافی مانگیے. یہاں بھی ترتیب سکھائی جا رہی ہے، پہلے آپ اپنے لیے مانگیے، پھر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. یہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اور نبی کے توسط سے ہم سبوں کے لیے حکم ہے کہ ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اور مرحومین کو بھی نہ بھولے، مرحومین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. جیسا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے، والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور اس نے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، اور نافرمانی کے ساتھ والدین اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر بچے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، تلافی کی یہ صورت ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کی مغفرت کی دعا کرے اور ان کو کثرت سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے بیٹا فرما بردار شمار ہوگا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس مغفرت کی دعا کی اور مغفرت کو مانگنے کی، اور ہم میں سے ہر ایک مغفرت کا محتاج ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مغفرت کا محتاج نہ ہو. اور نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے دن میں 70 مرتبہ استغفار مانگتے تھے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار مانگتے تھے. اللہ سے اپنے مغفرت کی دعا مانگتا ہے او نبی جس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف، اور جو رسولوں کا سردار ہے، یہ کیوں مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے، ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اور آپ بھی اپنے مالک اور پروردگار سے اپنے گناہوں پر استغفار طلب کریں، معافی مانگا کریں. یاد رکھیے، قوموں پر اس وقت تک عذاب عمومی اللہ کا نہیں آئے گا جب تک قوموں کے اندر استغفار والا عمل مجموعی طور پر زندہ رہے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب نہیں دے گا حضور جب آپ ان کے اندر موجود ہو. حضور کی موجودگی اللہ کی عذاب کے لیے ایک رکاوٹ تھی، اب حضور ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. اب امت کے لیے کیا وہ عمل ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ کا عمومی عذاب امت سے ٹل جائے؟ وہ ہے استغفار. آگے فرمایا گیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کر پائے گا جب تک اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر استغفار والا عمل زندہ رہے گا. جب تک یہ اپنے گناہوں کے اللہ کے بعد معافی مانگیں گے، اللہ انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا. معلوم ہوا یہ وہ عمل ہے، اجتماعی عمل امت کا، جو عذاب الہی سے رکاوٹ کا سبب ہے. لہذا آدمی ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کرے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، اور بہترین گنہگار وہ توبہ کرنے والے ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے، سب سے پہلا کام یہ ہوتا، اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار طلب کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہر نماز کے بعد. اسی لیے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، یہ سنت ہے. دیکھیے کتنا اہتمام کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ جو 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں وہ الگ ہے، اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد استغفار کا اہتمام اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استغفار وہ عمل ہے، استغفار کے اندر وہ طاقت ہے جو انسانوں کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. آخری بات اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے ماضی میں یہ گناہ کیا، فلاں اتنا بڑا گناہ کیا، فلاں کو میں نے قتل کیا، فلاں موقع پر ہم نے شراب پی لی، اور فلاں موقع پر ہم نے فلاں کام کیا، جوا کھیلا تھا، سٹا کھیلا تھا، ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، ماں باپ کو گالی دی تھی، اور فلاں فلاں گناہ یاد آتے ہیں تو ایک قسم سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور اس مایوسی کی وجہ سے انسان پھر اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتا، وہ محروم رہ جاتا ہے. لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی آپ کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہو اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا، یاد رکھیے شیطان کا وسوسہ ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. خود حدیث قدسی کے اندر ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ابن آدم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، زمین میں پھیلتے چلے جائیں اور فضاؤں کو بھرتے چلے جائیں، اور اتنے گناہ کر جائیں کہ آسمان کی بلندیوں تک انسان کے گناہ پہنچ جائیں، پھر اللہ کہتا ہے پھر تو میرے پاس آئے اور معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور بنی اسرائیل کا وہ قصہ مشہور ہے، ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور آپ جانتے ہیں قتل کتنا بڑا گناہ ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے. اتنا بڑا گناہ ہے قتل. ایک بنی اسرائیل کا شخص 99 اس نے قتل کیے, اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کے پاس توبہ کروں. اب شیطان نے یہ بات ڈالی ذہن میں, اب میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. اب وہ چلا ایک عابد سے ملاقات کی اور اس سے پوچھا میں نے 99 گناہ کیے ہیں, مجھے بتائیے میں اللہ سے معافی مانگوں تو میری گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ مجھے معاف کر دے گا. عابد نے کہا 99 قتل کیے ہیں, تمہاری تو مغفرت نہیں ہوگی. اتنا سننا تھا اس کو تیش آیا, اس نے تلوار کھینچی اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور اس طرح سے پورے 100 مکمل کر دیے. 100 مکمل کرنے کے بعد پھر اس کو خیال آیا شاید اللہ میری مغفرت کر دے. ایک عالم دین کے پاس چلا گیا, اس سے مسئلہ پوچھا میں نے 100 قتل کیے ہیں کیا میری معافی ہوگی؟ اس نے کہا معافی مانگ لیجئے, اللہ ضرور معاف کریں گے, اور اس فلاں بستی کو تم چھوڑ کر فلاں بستی چلے جانا, نیک لوگوں کی بستی چلے جاؤ اور پھر وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو. یہ آدمی توبے کی نیت سے چلا, ابھی توبہ نہیں کیا تھا کہ راستے میں موت آ گئی, اور موت آنے کے بعد اس روح کو قبض کرنے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں تنازع پیدا ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ معافی مانگنے کے لیے نکلا ہے, ہم اس کی روح لے جائیں, اور عذاب کے فرشتے کہتے تھے یہ تو 100 کا قاتل ہے, ہم اس کی روح لے جائیں گے. جبرائیل آسمان سے اترے فیصلہ کرنے کے لیے, اور فیصلہ یہ سنایا کہ زمین کو ناپ دی جائے اور کس علاقے سے وہ قریب ہے. اگر وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اس کی مغفرت ہو گئی, اور اگر یہ گنہگاروں کی اور برے لوگوں کی مجلس سے اور ان کی بستی سے قریب ہے تو اس کی گناہ معاف نہیں ہوں گے, اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے. لہذا زمین ناپی گئی تو جس وقت وہ گرا ہے زمین پر تو کھسک کر ایک ہاتھ یا ایک بالش اس سرزمین سے قریب ہو گیا جو سرزمین نیک لوگوں کی بستی کی تھی. بس ایک بالش یا ایک ہاتھ قریب ہونا تھا کہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے اور اس کی مغفرت ہو گئی. اس نے ابھی توبہ بھی نہیں کی, توبے کے ارادے سے چل پڑا اور راستے میں انتقال ہو گیا, اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے اللہ کی مغفرت کی وسعت کے, ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے گزشتہ ہفتے ایک مثال دی تھی, اسی مثال پر ایک بات اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے مثال میں کہا تھا گزشتہ یا اس سے پہلے والے ہفتے میں کہ ممبئی کی سرزمین پر روزانہ ساحل سمندر پر لاکھوں انسان پیشاب پاخانہ کر کے غلاظتیں بھرتے ہیں, لیکن سمندر کی ایک موج اٹھتی ہے اور سیکنڈوں کے اندر لاکھوں انسانوں کی غلاظتوں کو دھو ڈالتی ہے. یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی. ہمارے گناہوں کی مثال وہ لاکھوں انسانوں کا پیشاب و پاخانہ ہے جو سمندر میں بہایا جا رہا ہے, اور اللہ کی رحمت کی مثال تو نہیں دی جا سکتی. بات کو سمجھانے کے لیے موج کا ایک تھپیڑا ہے جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کی غلاظتوں کو سیکنڈوں کے اندر بہا کر لے جاتا ہے. وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی رحمت کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے, بلکہ قطرے سے بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کی مغفرت فرمائے, تمام امت کی مغفرت فرمائے, تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور ہم سب کو اپنے رضا والے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.